بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے. آج اس سلسلے کی ہم 61ویں قسط شروع کرنے جا رہے ہیں, 61st ایپیسوڈ. اور غنا اور موسیقی کا اہم ترین اعتراض زیر بحث ہے. اس موضوع پر آج ہم چوتھی قسط کر رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک ہم نے گزشتہ 3 نشستوں میں ایک ایک وہ متعین مقام قرآن مجید کی آیات جن سے بالعموم استدلال کیا جاتا ہے آپ کے سامنے رکھی. آپ نے ان کی لفظی تحلیل کی, ماضی کی علمی تراث سے روشناس کروایا اور پھر بتایا کہ کیا پرسپیکٹیو ہے جن میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اور ان کا محل اور مقام کیا ہے. بحث کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک ہم کیا جان چکے ہیں, اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث جن کے بارے میں یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بتانا ہے دین کیا ہے, جب آپ نے یہ فرما دیا کہ موسیقی حرام ہے, موسیقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد کیا کہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ آپ کا مطالعہ کیا ہے, احادیث کیا کہتی ہیں؟
میں آپ کی آخری بات اسے پتا کروں گا. اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہے تو میں تو یہ گفتگو کی بھی پھر جسارت نہیں کر سکتا. اللہ کے آخری پیغمبر ہی کا یہ کام ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری دنیا کو دین بتائے. میں نے اپنی کتاب میزان کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. یہاں ساری بحث یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ممنوع قرار دیتے ہیں تو کس طرح بیان کرتے ہیں. یہ وہ بحث ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. یہاں میں وہ بات پھر ایک بار دہرا دینا چاہتا ہوں کہ حلال و حرام کا معاملہ کوئی سہل معاملہ نہیں ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک فتویٰ میں صادر فرما دوں, ایک فتویٰ آپ صادر فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تنبیہ فرمائی ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ صرف ذات خداوندی نے کرنا ہے, اور ذات خداوندی جب کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے ابلاغ کا تنہا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. یہ ایک متعین چیز ہے جو ہر شخص پر واضح ہونی چاہیے. جب وہ کوئی بات کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ہر شخص سر تسلیم خم کرے گا. لیکن اگر اپنی طرف سے حلت اور حرمت کے فتوے دیے جائیں تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز بالآخر شرک تک لے جاتی ہے,
ٹھیک,
جو معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے. اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اب تک جو مقدمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی چیز اس میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی. اگر قرآن مجید بیان کر دیتا, وہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں میں نے مثالیں دی آپ کو کہ جب حرمتیں بیان کی جاتی ہیں تو کیا الفاظ ہیں, کیا تراکیب ہیں, کیا اسالیب ہیں جو اس کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. یعنی یا تو صراحت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ, یا یہ کہا جاتا ہے اس سے اجتناب کرو, یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گندا شیطانی کام ہے, اس کے قریب نہ جاؤ. اس کے قریب نہ جاؤ یہ تعبیر بدکاری کے معاملے میں قرآن مجید نے اختیار کی, یہ یتیموں کے مال کے بارے میں قرآن مجید نے اختیار کی. تو حرمتوں کو صراحت کے ساتھ بیان کرنے کا جو اسلوب بھی قرآن نے اختیار کیا ہے بات اس میں بیان ہونی چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی چیز بیان ہوگی تو وہ بھی اسی صراحت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس طرح کی کوئی چیز دین کے ذخیرے میں نہیں ہے. اسی باب میں پھر وہ چیزیں زیر بحث آئیں کہ جس میں قرآن مجید کی کچھ آیات سے استدلال کیا گیا. ایک ایک کو لے کے میں نے یہ بتایا کہ وہ آیات اسی اصول پر بات کر رہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. وہ اصول کیا ہے؟ یعنی پہلی چیز یہ کہ کوئی حرمت اگر بیان ہونی ہے تو صراحت سے بیان ہو. دوسرے یہ کہ اگر بیان نہیں ہوئی تو وہ اصول جو حرمت کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں, اور اس میں میں نے وضاحت کی تھی کہ حرمت کے دین میں باب ہی دو ہیں, یا کھانے پینے کی خورونوش کی حرمتیں ہوں گی یا اخلاقیات کی حرمتیں ہوں گی. کھانے پینے کی حرمتوں کے بارے میں اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں. اب ظاہر ہے کہ خبائث کا اطلاق میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا اس کا اطلاق ہوگا, اور اس کے بعد بھی ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ چیز دین میں ممنوع ہے. یہاں پر بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ 5 بنیادی چیزیں واضح کر دی گئی ہیں, وہ اصول حرمت ہے اخلاقیات میں. یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے, کیا یہ فاحشہ تو نہیں ہے, کیا یہ حق تلفی تو نہیں ہے, کیا یہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی تو نہیں ہے, کیا یہ شرک تو نہیں ہے, کیا یہ بدعت تو نہیں ہے. یہ پانچ اصول ہیں جن پر حرمتیں قائم ہیں۔ تو حرمت یا صراحت کے ساتھ بیان ہوگی، اور یا یہ ہے کہ ان اصولوں کا اطلاق کیا جائے گا،
ٹھیک،
اس کے سوا حرمت کے بیان کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ اب میں نے رائے کیا دی اس معاملے میں، آخر میں میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ میں کیا کہتا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ غنا ہو، موسیقی ہو، تصویر کشی ہو، اسی طرح جتنے فنون لطیفہ ہیں، اب نئی بہت سی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں، ادب تخلیق ہوتا ہے، شاعری ہوتی ہے، فکشن لکھا جاتا ہے، ڈرامے لکھے جاتے ہیں، ناول لکھے جاتے ہیں، غرض یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں، اداکاری بجائے خود ایک بہت بڑا فن بن گئی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اصلاً بالکل جائز ہیں، اصلاً بالکل جائز ہیں، لیکن جس طریقے سے کسی بھی چیز کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، فنون لطیفہ کا سب سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ چونکہ غلط استعمال ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے استعمال کے لحاظ سے مختلف حکم لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں۔ میں ایک چیز کو جائز سمجھتا ہوں، کبھی ایسا ہونا چاہیے نا کہ میں پھر اس کو استعمال بھی کر لوں گا، اگر وہ کوئی فیل ہے تو اس کا ارتکاب بھی کر لوں گا، اس لیے کہ وہ اپنی اصل میں مباح ہے، جائز ہے۔ وہ اگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی انسانی ضرورت کے ساتھ متعلق ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تفریح بھی انسانی ضرورت ہے، تو میں ہو سکتا ہے کہ اس کی ترغیب بھی دوں کسی موقع پر، اس کی تحسین بھی کروں کسی موقع کے اوپر، اور اسی طرح اگر میں یہ دیکھوں کہ اس چیز کا استعمال غلط ہونے کا امکان ہے یا غلط ہو رہا ہے، تو تنبیہ بھی کروں، اس کا استعمال اگر بہت زیادہ غلط ہونے لگ جائے تو اس کے بارے میں لوگوں کو توجہ بھی دلاؤں، اور کسی موقع پر اگر اس سے کوئی شیطنت وجود میں آتی ہو تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو تنبیہ کروں۔ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے نا۔ اب یہ کیا بحث ہے؟ یہ اطلاق کی بحث ہے، یعنی متعین ہو گیا کہ براہ راست حرمت غنا کی، موسیقی کی، تصویر کشی کی، فنون لطیفہ میں سے کسی چیز کی بھی بیان نہیں ہوئی، شاعری کی بھی بیان نہیں ہوئی۔ میں نے قرآن مجید سے آپ کو پڑھ کر بتا دیا کہ مذمت ہوئی ہے، اس کے باوجود وہاں سے حرمت کشید نہیں کی جا سکتی، بیان نہیں ہوئی۔ وہ جو پانچ چیزیں ہیں جن کو اصول حرمت کہنا چاہیے اخلاقیات میں، ان میں سے کسی کا براہ راست اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا تو حرمت کا فتویٰ دینے کی جسارت تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اب وہی چیزیں ہوں گی، یعنی اطلاق کے مسئلے ہوں گے، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں اباحت بھی ہوگی، یعنی کسی موقع پر کوئی صالح ترین انسان، یہاں تک کہ اللہ کا پیغمبر بھی اس کو روا رکھے گا، کسی موقع پر اس کی ترغیب دے دے گا، کسی موقع پر اس کی تحسین کر دے گا، اور کسی موقع کے اوپر توجہ دلائے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ نے اطلاق اس کو تم جائز قرار دے رہے ہو، اس کے نتیجے میں دیکھو فلاں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے، فلاں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے، فلاں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اطلاق کی بحث میں آئیں گی۔ اسی کی کچھ مثالیں تھیں جو قرآن مجید میں آ گئیں، یعنی ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ ان میں سے کوئی چیز ہو یا ان سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو، وہ اگر غلط موقع پر آئے گی، غلط مقصد کے لیے استعمال کی جائے گی، اسے اللہ کے دین کے رستے میں رکاوٹ بنایا جائے گا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا جائے، وہ آج بنایا جائے، اس پر تنبیہ بھی کی جائے گی، اس کی مذمت بھی کی جائے گی، اسے ایک جرم بھی قرار دیا جائے گا۔ یہ بنیادی مقدمات واضح ہو گئے،
ٹھیک۔
اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو اس معاملے میں روایات ہیں، ان سب میں آپ اطلاق کی یہی صورتیں دیکھیں گے۔
اچھا،
یعنی اس میں اس کی اباحت بھی دیکھیں گے، اس میں اس کی ترغیب بھی دیکھیں گے، اس میں اس کی تحسین بھی دیکھیں گے، میں غنا اور موسیقی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس میں اس پر تنبیہ بھی دیکھیں گے، اس میں اس کے بارے میں یہ توجہ دلانے کا عمل بھی دیکھیں گے کہ اس کی ہر صورت کو جائز نہیں قرار دے دینا چاہیے، یعنی اصلاً بالکل جائز ہے لیکن اس کی ہر صورت، یعنی اس کا ہر استعمال یہ جائز نہیں قرار دے دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو روایات میں نظر آئیں گی۔ روایات کا محل کیا ہوتا ہے دین کو سمجھنے میں، اس کو بھی متعین طور پر جان لیجئے۔ میں بہت دفعہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں اور پھر اس کو دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ اس طریقے سے لوگوں نے بدقسمتی سے دین کی طرف توجہ نہیں کی۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے، سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے۔ یہ الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ وہاں عملی تواتر ہے جو ذریعہ بنتا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا کہ اس کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے، تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمیں اگر سنت کو جاننا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمانوں کا تواتر ہے، اور یہ اجماع اور تواتر اپنی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کر رہا ہے،
ٹھیک۔
یعنی جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود تھا، اس کو جب اللہ کے پیغمبر نے متعین طور پر لوگوں کے لیے دین قرار دے کر جاری کر دیا تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں سب سے پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد ہے روایات۔ روایات کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے اللہ کا دین دینے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ جو آپ پر ذمہ داری قرآن میں ڈالی گئی تھی کہ آپ اللہ کا دین بے کم و کاست پہنچا دیں، وہ آپ نے پہنچا دیا، لیکن بہرحال آپ اس دنیا میں رہے، لوگوں نے آپ کی باتیں سنی، لوگوں نے آپ سے سوالات کیے، کسی موقع پر خود آپ نے کوئی عمل کیا، لوگوں کو کسی جانب توجہ دلائی، یہ وہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ زمانہ رسالت کا تاریخی ریکارڈ ہے۔
ٹھیک،
یہ تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس پہلے 100-150 سال تک زبانی روایتوں کی صورت میں آیا ہے، اسی لیے ان کو روایتیں کہا جاتا ہے۔ بعد میں روایتوں کی تین چیزوں کو الگ الگ کر کے ان کو نام بھی الگ الگ دے دیے گئے۔ اگر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل یا تقریر و تصویب کو بیان کر رہی ہیں تو انہیں حدیث کہا گیا، اگر وہ صحابہ کے کسی قول فعل یا تقریر و تصویب کو بیان کر رہی ہیں تو انہیں آثار کہا گیا، اور اگر وہ بعد کی کوئی چیز ہے تو اس کے لیے تاریخ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اپنی اصل کے لحاظ سے یہ زمانہ رسالت کا تاریخی ریکارڈ ہے۔
ٹھیک،
اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں وہی ہوتا ہے جو لفظ میں نے استعمال کیا، یعنی وہ دین جو قرآن مجید میں بیان ہو گیا، جو سنت کے ذریعے سے منتقل ہو گیا، اب اس کے اطلاق کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ ان کے ذریعے سے دین میں کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس کی تفہیم ہوگی، اس کی تبیین ہوگی، اس کی شرح ہوگی، اس کی وضاحت ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر عمل کیا، اس عمل کا بیان ہوگا جس کو میں اسوہ حسنہ سے تعبیر کرتا ہوں۔ تو ہمارے پاس یہ روایتیں ہر باب میں مل جاتی ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں اس وقت کہ کوئی 60-70 ہزار یا اس سے بھی زیادہ ہے جو ذخیرہ لوگوں نے مرتب کر کے پیش کر دیا ہے، اس کی تنقیح کا کام بھی ہوا ہے۔ اس میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فن وجود میں آیا ہے جس کو ہم فن حدیث کہتے ہیں، یعنی جس میں اس ذخیرے کے راویوں پر کام کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ پچھلی 150 سال میں یہ باتیں بیان کی، یعنی اس سے پہلے یہ 150 سال گزر چکی ہے، باتیں بیان کیں، اس میں پہلا کون تھا، دوسرا کون تھا، تیسرا کون تھا، چوتھا کون تھا، 3-4-5 واسطے بالعموم ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہمارے پاس معلومات فراہم کی گئی، اور محدثین نے ان کے جانچنے پرکھ کے اصول قائم کیے۔ یہ تاریخی ریکارڈ کی تحقیق کے اصول ہیں جو دنیا میں ہم بہت فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں اپنی آخری شکل میں نمودار ہوئے ہیں۔ تو ہمارے محدثین نے اس باب کی روایتوں پر بھی کام کیا ہے، اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہم جن روایتوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی سہل معاملہ نہیں ہے کہ جو شخص حدثنا اخبرنا کہہ کے کوئی بات بیان کر دے تو آپ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے بیان کر دیں۔ اس فن کی روشنی میں، محدثین کے قرار دادہ اصولوں کی روشنی میں، یہ حسن یا صحیح روایت ہے کہ جس کو ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا حق ہے۔
ٹھیک،
اس باب میں جو روایتیں ضعیف روایتیں ہیں جن کو کسی حال میں بھی زیر بحث نہیں آنا چاہیے، ان کو الگ کر دیجئے۔ اس کے بعد صحیح اور حسن روایات، یہ 26 روایتیں،
یعنی پورے ذخیرہ حدیث،
پورے ذخیرہ حدیث سے ہم نے ان کو چھانٹ کر نکال دیا ہے، اور یہ کام ہم نے بھی کیا ہے، یہ اس سے پہلے محدثین بھی کرتے رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے تعارف کرا چکا ہوں کہ خود دور حاضر میں ایک بڑے جلیل القدر عالم نے یہ کام کیا ہے، اور ان کی تصنیف ابھی حال میں چھپی ہے، اس میں یہ سب آ جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں بخاری ہیں، مسلم ہیں، وہ بھی اپنے اپنے طریقے کے مطابق یہی انتخاب کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کر ان روایات کا اگر انتخاب کیا جائے، اور اس اصول پر کیا جائے کہ روایت محدثین کے طریقے پر حسن یا صحیح ہونی چاہیے، تو یہ 26 روایات،
ٹھیک،
ان سب کو ہم نے جمع کر دیا ہے، یہ شائع ہو چکی ہیں، ان کا ترجمہ کر کے ان کو شائع کیا گیا ہے، ان پر میں نے حواشی بھی لکھے ہیں۔ میں وہ سارا ذخیرہ آپ کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد بالکل واضح ہو جائے گا کہ غنا اور موسیقی کے بارے میں جو رائے میں نے دی ہے، ان روایتوں سے بھی وہی بات واضح ہوتی ہے۔ ان روایتوں میں بھی کسی جگہ صراحت کے ساتھ آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ یہ چیز بالکل حرام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ علی الاطلاق ممنوع ہے۔ وہی چیزیں ہوں گی، کہیں اباحت، کہیں ترغیب، کہیں تحسین، کہیں تنبیہ، کہیں توجہ دلانے کا امر، کہیں یہ احساس کہ اس کی ہر چیز کو حلال نہ سمجھ لینا۔ وہی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ یہ اس کا استعمال ہے جو مختلف پہلوؤں سے زیر بحث آئے گا، اور یہ صرف غنا اور موسیقی میں نہیں ہے، شاعری کا باب نکالیں گے وہاں بھی یہی ہوگا، تصویر کشی کا باب نکالیں گے وہاں بھی یہی ہوگا۔ غرض یہ کہ جو فنون لطیفہ بھی کبھی دنیا میں موجود رہے ہیں، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں گے تو بالکل آپ کو یہی صورت پیش آئے گی، اس لیے کہ ان میں سے اصلاً کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے، یہ اصلاً زینت کی چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ان کو علل اطلاق حرام قرار دینے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، ان کے استعمال کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ بھی ہو سکتا ہے، تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، توجہ بھی دلائی گی۔
ہم سب اس سے پہلے کہ روایتوں کے اس ذخیرے پر جس پر پرسوں کی محنت اور تعمل کے بعد ایک مجموعہ بھی بنا غنا اور موسیقی کا، 26 کے قریب روایتیں ہیں، ایک طویل سفر ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ اس کو طے کریں، ایک ایک مقام پر رک کے دیکھیں کہ صحیح اور حسن درجے کی جو روایتیں ہیں، حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، ان میں کیا بات زیر بحث ہے، اور حقیقت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، روایت پہ آپ کام شروع کریں اس سے پہلے، یہ جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ اصلاً مباح ہیں، اصلاً ممنوع نہیں ہیں، اس پر ایک سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ چلے مان لیا قرآن کا کوئی لفظ صریح حرمت بیان نہیں کر رہا، لیکن پھر یہ آپ بتائیں کہ جی قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ موسیقی تو جائز ہے، یا ٹی وی تو جائز ہے، یا اداکاری تو جائز ہے، تو اس کی بھی تو دلیل قرآن میں موجود نہیں ہے اس طرح سے۔
یہ میری بات سنیے، قرآن مجید حرمتوں کا استدلال کرے گا پھر تو بہت مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جہاز میں سوار ہونا جائز ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ٹرین میں سفر کرنا جائز ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ نے کوٹ پہننا ہے یہ جائز ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ اس طرح قرآن مجید سے پوچھتے ہیں؟ قرآن مجید میں حرمت کے اصول بیان ہوتے ہیں، اور جب وہ اصول بیان ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا، وہ جب یہ بیان کر دیا گیا کہ یہی چیزیں حرام ہیں، تو خود بخود حلال۔
اچھا، یعنی حرام کی دلیل دینی ہے
جب اللہ تعالیٰ نے، اور اسلوب کیا اختیار کیا ہے، یعنی اخلاقی حرمتوں میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ دیکھیے نا، قل انما حرم ربی، اے پیغمبر ان کو بتا دیں کہ میرے پروردگار نے صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں، تو جب صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں تو اس کے بعد پھر باقی کو آپ کس اصول کے اوپر ممنوع قرار دیں گے؟
بہت اہم
بات۔ اور جب خور و نوش میں یہ کہہ دیا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں، تو اس کے بعد حلال بھی اللہ کی طرف سے واضح ہو گیا، حرام بھی واضح ہو گیا، اب آپ کیا کریں گے؟
ٹھیک،
اس وجہ سے یہ تو کوئی استدلال نہیں ہے۔ اس استدلال کے بعد تو پھر یہاں میز پر بیٹھے ہوئے میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کے لیے دلیل دیجیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں کا اطلاق آپ کرتے ہیں، اس کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اطلاق کا مسئلہ ہے، ہر وہ چیز جو اس دائرے سے باہر ہے، میں نے عرض کیا نا جس کو اللہ نے ممنوع نہیں قرار دیا، وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں حرمت کے، اور یہ کہہ کے بیان کیے ہیں کہ ان کے سوا کوئی چیز حرام نہیں ہے، ان میں سے کسی چیز کا اطلاق ہو جائے گا تو میں بھی اس کے اوپر رائے دوں گا، آپ بھی دیں گے، ہر عالم کو حق ہے، لیکن اس دائرے سے باہر اگر کوئی چیز ہے تو وہی ہوگا، یعنی وہ بعض حالات میں مباح ہوگی، بعض میں اس کی ترغیب دی جائے گی، بعض میں اس کی تحسین بھی کی جائے گی، بعض موقع پر اس کے بارے میں توجہ دلائی جائے گی۔ میں اس کی مثالیں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاعری کے بارے میں خود قرآن نے یہی کیا، ایک موقع پر جو لوگ تجارت کے لیے چلے گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑے چھوڑ کر، وہاں بھی یہی کیا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابل میں یہ چیزیں لائی گئیں تو وہاں بھی اس طرح تبصرہ کیا گیا۔ یہ استعمال پر تبصرے ہیں، یہ ہوں گے کہیں مذمت کے ہوں گے، کہیں تحسین کے ہوں گے، اور کہیں اور نوعیت سے یہ بیان آئے گا۔ یہی چیز ہے جس کو لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حرمت اور حلت کے فیصلے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح کہ آپ حضرات بیان کرتے ہیں۔
ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، بیان فرمائیے گا کہ جو روایات کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ 26 کے قریب یہ صحیح یہ حسن روایات ہیں، یہ روایتیں کیا کہتی ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ایک ایک روایت کو اگر آپ پڑھ کے اس کا تفصیلی تجزیہ کریں تاکہ لوگوں کے سامنے ایک واضح تصویر آئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو بالعموم تبصرے اور باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا محل کیا ہے اور ان میں کیا بات بیان ہو رہی ہے۔
میں اس میں یہ عرض کر دوں، روایتیں میں شروع کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ ان میں ہر جگہ ان کا عربی متن پڑھنا بہت طوالت کا باعث بن جائے گا۔ میں نے ان کا ترجمہ کر دیا ہے، میں وہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، حوالہ آپ کو بیان کر دوں گا۔ ہاں البتہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ بیان ہوا ہے اس میں اصل اور اس کا ترجمہ دونوں سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ پہلی روایت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے جس میں موسیقی کی ایک مجلس سے بظاہر ایک بڑا فساد سامنے آ گیا۔ کیوں انتخاب کیا ہے؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ برے استعمال کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں جو بعض اوقات موضوع بحث بن سکتی ہیں بننی چاہیے۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور خود قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، قرآن مجید نے اس کو کس طریقے سے لیا۔ تو اس واقعے سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ مدینہ کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں بھی موسیقی کی مجالس ہوتی تھیں۔ آپ اغانی کو دیکھ لیجئے، آپ عربی شاعری کا مطالعہ کر لیجئے، آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کیجئے، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کہ وہاں پر جگہ جگہ، جس طرح کے آپ کہتے ہیں کہ کوئی پب بنی ہوئی ہے یا کسی جگہ کوئی نائٹ کلب بنی ہوئی ہے، تو ایک قبائلی سے معاشرے میں اس طرح کے حجرے بنے ہوتے تھے، اور ان میں لوگ بالعموم لونڈیوں کا گانا بھی سنتے تھے، ان میں شراب نوشی بھی ہوتی تھی۔
ٹھیک،
یہ مکے میں بھی تھا، یہ مدینے میں بھی تھا۔ تو مدینے میں اس طرح کی ایک مجلس کی روداد ہے جو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
ٹھیک،
یہ ذہن میں رہے کہ یہ روایت کہاں سے لی گئی ہے، یہ بخاری سے لی گئی ہے، اور اس کا رقم ہے 3091۔ یعنی یہ قصہ، میں پہلے توجہ دلا دوں کہ کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں لیا گیا، یہ بخاری کی صحیح سے لیا گیا ہے، اور میں نے اس کا رقم آپ کو بتا دیا۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر کے اموال غنیمت میں سے ایک اونٹنی میرے حصے میں آئی۔
اچھا،
یعنی جب غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو لوگوں کو ظاہر ہے ان کا حصہ دیا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی میرے حصے میں آئی، اور ایک اونٹنی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے حصے سے مزید عنایت فرمائی۔ یعنی جو حصہ رسول اللہ کے لیے مقرر کیا گیا تھا، تو ان کی چونکہ عزیزداری بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں سے ایک اور اونٹنی ان کو دی۔ چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ سے نکاح کر کے انہیں اپنے گھر لے آؤں۔ تو میں نے بنی قینقاع کے ایک سنار کے ساتھ یہ طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے، اور ہم ان اونٹنیوں پر لاد کر ازخر گھاس لے آئیں۔
اچھا،
یعنی دو اونٹنیاں ہو گئیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ میرے نکاح کا موقع تھا، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سنار کے ساتھ جا کر میں مدینے کے نواح سے ازخر گھاس لے آؤں۔ کس لیے؟ میں چاہتا تھا کہ اس گھاس کو سناروں کے ہاں فروخت کر کے اس کی قیمت سے اپنے نکاح کے ولیمے کا بندوبست کروں۔ اے دیہاتی زندگی میں، اگر آپ گھاس لے آئے ہیں، کہیں سے چارہ لے آئے ہیں، کہیں سے ایندھن لے آئے ہیں، یا لکڑیاں کاٹ لائے ہیں، تو ان کو آپ بازار میں بیچ سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس طرح سے ازخر گھاس لے آئیں اور وہ بیچتے ہیں۔ یہ قیمتی گھاس سمجھی جاتی تھی، یہ بیچ دیں گے، اس سے کچھ نہ کچھ یافت ہو جائے گی، اپنے نکاح کے ولیمے کا بندوبست کر سکیں گے۔ میں ان اونٹنیوں کا، سیدنا علی کہتے ہیں، میں ان اونٹنیوں کا ساز و سامان، پالان اور تھیلے اور رسیاں جمع کر رہا تھا، اور میری یہ دونوں اونٹنیاں ایک انصاری کے مکان کے پاس بیٹھی تھیں۔ یعنی اونٹنیاں انہوں نے ایک انصاری کے مکان کے سامنے بٹھا دیں، اور ان کو لے جانے کے لیے جو ضروری سامان ہوتا ہے، جس کو انہوں نے بیان کیا ہے، کچھ ساز و سامان ہوگا، کچھ پالان ہوں گے، کچھ تھیلے ہوں گے، کچھ رسیاں ہوں گی، اس لیے کہ سامان لاد کے لانا ہے، ازخر گھاس لاد کے لانی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ سب چیزیں جمع کر رہا تھا، میں یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے لوٹا۔ یعنی اونٹنیاں انہوں نے انصاری کے مکان کے باہر بٹھا دیں، خود چلے گئے کہ یہ سب چیزیں جمع کر کے لائیں۔ وہ سب چیزیں جمع ہو گئیں، لوٹے، میں یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنیوں کے کوہان اسی اثنا میں کاٹ دیے گئے، ان کے پیٹ چیر دیے گئے، اور ان کے اندر سے ان کے جگر نکال لیے گئے۔ یعنی واپس آئے تو اونٹنیوں کو اس حال میں دیکھا۔ میں نے دونوں اونٹنیوں کو اس حال میں دیکھا تو بے اختیار رو پڑا۔ یعنی وہ تو اونٹنیوں کو لے کے اپنے ولیمے کا سامان کرنے جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں رو پڑا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حمزہ نے کیا ہے، اور وہ، یعنی کون؟ حمزہ اس گھر میں، وہی انصاری کا گھر جس کے سامنے وہ اپنی اونٹیاں بٹھا کر گئے ہیں، اور وہ اس گھر میں انصار کے بعض مینوشوں کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہیں۔
اچھا،
یعنی اس گھر میں ایک شراب کی مجلس آراستہ ہے، اور حمزہ بھی وہاں ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ شراب پی رہے ہیں۔ یہ انہوں نے تمہاری اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے، یہ انہوں نے ان کے پیٹ چیر دیے ہیں، یہ انہوں نے ان کے کلیجے نکال لیے۔ لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے اور وہ اس گھر میں انصار کے بعض مہ نوشوں کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے، یعنی وہ باقاعدہ سرود کی مجلس بھی ہے، شراب نوشی بھی ہو رہی ہے، مہ خانہ ہے اور اس میں جس طرح شراب پی جا رہی ہے اسی طریقے سے ایک گانے والی وہاں گانا بھی گا رہی ہے۔ وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے، یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی بدر کا معرکہ ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ اس روایت کی شروع میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سیدنا علی یہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے مال غنیمت میں سے مجھے ایک اونٹنی دی گئی تھی۔ تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ بدر کا معرکہ ہو چکا ہے، ابھی ظاہرہ احد کا نہیں ہوا، اس لیے کہ احد میں سیدنا حمزہ شہید ہو گئے
ٹھیک،
تو اس لیے یہ وہ درمیانی عرصہ ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے، اس نے جب گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو، یعنی اس نے گانا گایا گانے کی مجلس میں، یہ اب لوگوں نے ان کو بتایا ہے، اس نے جب اپنے گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان فربا اونٹنیوں کو ذبح کر ڈالو، یعنی گانا گاتے ہوئے اس نے کچھ اشعار پڑھے ہوں گے، ان میں سے ایک مصرہ یہاں روایت ہوا ہے، وہ مصرہ کیا ہے، الا یا حمز للشرف النوائی، اس میں گویا اس نے ترغیب دی کہ تم اٹھو۔ بالعموم اس طرح کے موقعوں کے اوپر گانے والی یہ کہتی ہے کہ اگر میرا گانا سن رہے ہو اور واقعی پسند کر رہے ہو تو ذرا یہ کارنامہ کر کے دکھاؤ۔ تو اس نے یہ مصرہ پڑھا اور ظاہر ہے کچھ اور اشعار بھی پڑھے، اس کے نتیجے میں یہ اٹھے۔ اس نے جب اپنے گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان فربا اونٹنیوں کو، یعنی جو باہر بیٹھی ہوئی تھی، اور ان فربا اونٹنیوں کو ذبح کر ڈالو، تو حمزہ یہ سنتے ہی اپنی تلوار کی طرف لپکے اور اس سے دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے، پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے۔
اچھا،
یعنی یہ حادثہ ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کے پاس اس وقت زید بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھ کو دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے کہ میں کسی صدمے سے دوچار ہوں۔ بڑا حادثہ ہوا تھا، یعنی وہ تو ایک بڑے مقصد کے لیے یہ سب کر رہے تھے، میں کسی صدمے سے دوچار ہوا ہوں، چنانچہ آپ نے پوچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جیسا برا دن آج دیکھا کبھی نہیں دیکھا۔ حمزہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر دسترازی کی، ان کے کوہان کاٹے اور پیٹ چاک کر دیے ہیں، اور وہ یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گھر میں مہ نوشی کی مجلس لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ میں نے، سیدنا علی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر منگوائی، اسے پہنا اور چل پڑے۔ چادر سے مراد ہے یعنی جو چادر اوپر اوڑی جاتی ہے
جی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں یہ عام طریقہ تھا کہ شرفاء اس طرح چادر لے کر جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر منگوائی، اسے پہنا اور چل پڑے۔ میں اور زید بن حارثہ، جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور زید بن حارثہ بھی آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ آپ اس گھر تک جا پہنچے جہاں حمزہ تھے۔ آپ نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی، لوگوں نے اجازت دی، آپ داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب مہ نوشی میں مشغول، یعنی وہاں وہ مجلس اسی طرح جاری ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ حمزہ نے جو کچھ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس پر ملامت کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا حادثہ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کرنے لگے۔ مگر حمزہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ نشے میں دھت ہو چکے
تھے۔ اچھا،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کو گھٹنوں تک دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کو ناف تک دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگے، تم سب تو میرے باپ کے غلام ہی ہو۔
اچھا،
یعنی نشے کی صورت یہ تھی، ان کو کچھ احساس نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کچھ خیال نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ملامت فرما رہے ہیں، اس طرح کی مدہوشی کی کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر محسوس کر لیا کہ وہ سخت نشے میں ہیں، چنانچہ آپ فوراً پلٹے اور وہاں سے نکلے، چنانچہ ہم بھی آپ کے ساتھ باہر آ گئے۔ یہ واقعہ اس میں دیکھ لیجئے کہ شراب نوشی بھی تھی اور گانا گانے والی بھی موجود تھی۔ اس نے گانا گایا، اس گانے ہی میں اس نے یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دو۔ اب اس میں دو کام ہوئے نا جو اس کا باعث بنے، ایک نشہ باعث بنا، ایک لونڈی کا گانا باعث بنا۔ قرآن مجید نے کس چیز کے بارے میں جواب دیا؟ آپ قرآن مجید کو دیکھ چکے ہیں نا، قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، اس نے شراب نوشی کے بارے میں تو یہ کیا کہ اس کی ممانعت کا بھی اعلان کیا، لوگوں کو اس سے روکا بھی، پہلے یہ کہا کہ نماز نشے کی حالت میں نہیں پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ بتا دیا کہ رجس من عمل الشیطان
علی الاطلاق حرمت،
علی الاطلاق بتا دیا، یعنی کوئی چیز جب اصلاً ممنوع قرار دی جاتی ہے تو یہ طریقہ۔ اب یہ واقعہ ہوا، ایک بڑا واقعہ ہوا، بڑا حادثہ ہوا، یہ کوئی مکے کی ابتدائی زندگی میں نہیں ہوا، یہ مدینہ میں ہوا ہے، یہ جنگ بدر کے بعد ہوا ہے، لیکن یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ قرآن مجید اس کے باوجود اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔
بہت اہم نقطہ،
کوئی تبصرہ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ اصلاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، اگر کسی موقع پر اس کا غلط استعمال ہوا ہے تو وہاں لوگوں کو توجہ دلا دی۔
شراب اصلاً ممنوع ہے،
شراب اصلاً ممنوع ہے، یعنی یہ فرق سمجھانا مقصود تھا کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس لیے زیر بحث نہیں آیا ہوگا کہ اس زمانے میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ہوتا تھا، اگر موقع ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اغانی نے اس کی کیا کیا تفصیلات بیان کی ہیں، عربی ادب میں اس کے کیا شواہد ملتے ہیں، یہ کس طرح کے گانے تھے، کس طرح کے مضامین تھے، کس طرح کے آلات موسیقی ہوتے تھے جن کے ساتھ یہ مجالس منعقد ہوتی تھی، ان سب کا ذکر موجود ہے۔ اس سب کے باوصف یہ مجلس مدینہ میں ہے، اس میں سیدنا حمزہ ہیں جن سے یہ واقعہ ہوا ہے، سیدنا علی ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں گئے ہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ معلوم نہیں ہوا۔ اس کے بعد شراب موضوع بنی ہے، شراب کی حرمت کا اعلان ہوا ہے، شراب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، شراب تو ہمیشہ سے ممنوع تھی، یعنی پھر اس کا اعلان کیا گیا کیونکہ وہ تو خور و نوش کے ضابطے کے تحت آتی ہے جس میں طیبات حلال ہیں اور خبائث ممنوع ہیں، وہ اگر نہ بھی یہ واقعہ ہوتا تب بھی ہم اس کو ممنوع قرار دیتے، اس لیے کہ وہ ازا جملہ خبائث ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن مجید کوئی تبصرہ نہیں کرتا، قرآن مجید اس واقعے کا حوالہ نہیں دیتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگلے دن جا کے جمعے کے خطبے میں یا لوگوں کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ آج سے یہ مجالس بند کی جا رہی ہیں، آج سے کوئی گانا گانے والی گانا نہیں گائے گی، یہ سب چیزیں یہاں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ استعمال جائز ہے؟ نہیں، استعمال پر تنبیہ کے مواقع ہوتے ہیں، کبھی کی جاتی ہے، کبھی گوارا کیا جاتا ہے، کبھی توجہ دلائی جاتی ہے، کبھی لوگوں کو چند بنیادی باتیں بتا کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز اصلاً ممنوع ہے تو پھر تو اگلے دن قرآن مجید کو بھی توجہ دلانی چاہیے تھی، بلکہ اعلان کرنا چاہیے تھا، اور رسول اللہ کو بھی اعلان کرنا چاہیے،
یعنی ممکن اگر سیدنا حمزہ ہوش میں ہوتے تو شاید وہ اس غلط اشعار کو سننے کے باوجود بھی اس طرف نہ جاتے جو نشے کی وجہ سے ان سے ہو گیا۔
یعنی یہ بات ہے نا، اس روایت کے اوپر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، یہاں سے میں نے ابتدا کی، یعنی سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کیا چیز ہے جو ہوئی ہے، واقعہ کتنا غیر معمولی ہے، کس طرح سے ان کی اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے گئے ہیں۔ اس موقع کے اوپر میں آپ اگر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جوش میں آ کے ساری مجالس ہی بند کر دیں، لیکن قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، ایک چیز اصلاً ممنوع ہے، تدریج کے ساتھ توجہ بھی دلائی گئی اور اس کی حرمت کا اعلان بھی کیا گیا۔ نہ ہوتا تب بھی اس کے لیے اصول موجود تھا کہ اس کی حرمت کا فیصلہ کوئی فقیہ کر دیتا، لیکن خود قرآن نے ایک سوال کے جواب میں یہ وضاحت بھی کر دی، غنا کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی، درا حالے کہ یہاں پر ایک مغنیہ کے گانے ہی سے تحریک پا کر نشے کی حالت میں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے گئے۔ یہ ایک روایت ہے، اور میں عرض کر چکا کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، اس کا رقم ہے 3091۔
اب سر، روایت کا یہ مضمون تو بالکل واضح ہے، غنا موسیقی کس پہلو سے یہاں زیر بحث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ وہی بات، وہی نقطہ نظر جو قرآن مجید سے سامنے آتا ہے۔ ایک پہلو یہاں مجھے لگا، شاید سننے والوں کو بھی محسوس ہو رہا ہو، کہ یہ بدر کا مارکہ بھی ہو گیا، مسلمان مدینے میں بھی چلے گئے، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، جل قدر صحابہ، یہ شراب کو پینے کے حوالے سے ان کا یہ عمل، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی یہ شراب کیا اس وقت بھی پی جا رہی تھی، مکمل ممنوع نہیں ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ بات تو خود قرآن مجید سے واضح ہے، یعنی اس میں روایت نے ہمارے علم میں کیا اضافہ کیا، یہ معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں شراب نوشی ہوتی تھی، یہ معلوم ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کی مجالس بھی ہوتی تھیں، یہ نہیں ہے کہ شراب کبھی جائز بھی رہی ہے، یہ بالکل غلط تعبیر ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو کسی معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں، اب آپ تدریج کے ساتھ لوگوں کو ان سے روکتے ہیں۔ قرآن مجید نے پہلے یہ اصول واضح کر دیا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث ممنوع ہیں، یہ اس بات کا پیغام تھا کہ لوگ آپ سے آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا اور اگلے مرحلے میں لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ نشے کی حالت میں شراب پی کر تم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہو، تو یہ کہا گیا کہ نماز کے کبھی قریب بھی نہ جائے
وَأَنْتُمْ سُكَارَى،
جبکہ تم نے شراب پی ہوئی ہو یا تم نشے میں ہو۔ تو یہ گویا تنبیہ تھی اس بات کی کہ لوگ اب اس پہ غور کریں اور یہ ایک خبیث چیز ہے، بلکہ ام الخبائث ہے، اس سے نجات حاصل کریں۔ پھر اگلا مرحلہ وہ آیا کہ جب لوگوں نے بار بار سوال کیا، تو چونکہ ایک عام عادت تھی لوگوں کی، تو اب قرآن مجید نے وہ بات کہی کہ یہ شراب اور یہ جوا یہ رجسم من عمل الشیطان ہے، اور پھر یہ کہا کہ اس سے اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ، اور پھر بہت زور کے ساتھ فرمایا فحلن تم منتہون، تم اس سے باز آتے ہو۔ تو وہ سب چیزیں جو معاشرے میں رائج ہو چکی ہوں، جن میں لوگ مبتلا ہوں، جن کی عادت ہو چکی ہو، ان کو تدریج کے ساتھ اسی طرح ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ممانعت اس کی تو ہو گئی، لیکن یہ کہ غنا کے معاملے میں آخر تک کوئی تبصرہ اس نوعیت کا نہیں کیا۔
خان صاحب، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ بہت تفصیل سے آج ہم نے اصولی طور پہ یہ سمجھا کہ یہ جو روایتیں ہیں ان کا پس منظر کیا ہے، ان میں اگر غنا اور موسیقی کے حوالے سے کوئی بات زیر بحث آتی ہے تو اس کا محل مقام اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ ایک پہلی روایت بہت اہم اور بڑی تفصیلی روایت، بلکہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد کچھ اور بڑے سوالات ہیں جو آپ کے پچھلے مقدمے کو محکم کرتے ہیں کہ اس سب کے باوجود کہ عرب جانتے تھے موسیقی کا استعمال بھی تھا اور غلط استعمال بھی تھا، پھر بھی کوئی صریح حرمت بیان قرآن میں نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بہت ساری روایتیں ہیں، وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ یاد دیجیے گا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔
بہت شکریہ۔